بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران و خواتین اسلام، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کے اندر اللہ پاک نے ہر قسم کے شرک کی جڑ کاٹ دی ہے. عبادت خالصہ کا مضمون بیان کر کے ایسے ہی بندے کی انتہائی احتیاج مندی کو ظاہر فرمایا ہے، اور اس حاجت مندی کا منتہا اور اس کے ختم ہونے کی جگہ، اس کو ختم کرنے والی ہستی خود حق تعالیٰ کی ذات ہے. تو اپنی بے نیازی اور بندے کی نیاز مندی کو بھی ایاک نستعین کے اندر بیان فرمایا ہے. اس ایک مختصر سی آیت کے اندر بہت بڑے بڑے مضامین بیان کیے گئے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایک مسئلہ اس کے اندر عبادت کا ہے، اور ایک مسئلہ اس کے اندر استعانت کا ہے. عبادت کا معنی ہے کسی کی انتہائی تعظیم کے واسطے اپنی خواہش کے خلاف کوئی کام انجام دینا. چونکہ اپنی خواہش کے خلاف اور دوسرے کی تعظیم کے اندر اور انتہائی تعظیم کی حالت کے ساتھ میں بندہ جو کام انجام دیتا ہے، عموماً وہ اس کے خالق، مالک، معبود اور رب کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے. اس لیے تعریف میں یوں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ عبادت کہتے ہیں اپنے رب کی انتہائی تعظیم میں اپنے خواہش نفس کے خلاف کوئی کام کرنا. عبادت کی کئی شکلیں ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ بھی عبادتیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سی ایسی چیزیں عبادت ہیں جو ہماری زندگی میں داخل اور شامل ہیں، اور ہماری زندگی ان سے گھری ہوئی ہے. قربانی، جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہنا، یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. قرآن کریم کی تلاوت کا معمول اور اہتمام رکھنا، یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. اتباع سنت کو انجام دینا، یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. اتباع سنتوں کی پوری طور پر اتباع کرنا، یہ بھی عبادت کے اندر ہی آتا ہے. محبت کرنا کسی سے، ایسی محبت جو اللہ کے شایع نشان ہے، یعنی جس کے بعد مخلوق کی ساری محبتیں جس کے سامنے ہیچ ہو جائیں، بیکار ہو جائیں، کم پڑ جائیں، وہ محبت بھی اللہ کا حق ہے. ڈرنا کسی سے، اور ایسا ڈرنا کہ اس ڈر کے آگے دوسروں سے ڈرنا وہ بالکل بے معنی ہو جائے، ایسا ڈرنا بھی عبادت کے اندر ہی آتا ہے. امید رکھنا اللہ کی ذات سے، بھروسہ رکھنا اللہ کی ذات پہ، ایسا بھروسہ رکھنا جیسا بھروسہ کے باقی ہر قسم کے بھروسوں کو، باقی تمام بھروسوں کو بالکل بے معنی بنا کے رکھ دے، یہ اللہ ہی کا حق ہے، اور یہ عبادت کے اندر آتا ہے. ایاک نعبد کے اندر اب مطلب یہ ہوا ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہر وہ کام جو آپ کے ساتھ کیے جانے کے لیے مخصوص ہے ہم آپ ہی کے ساتھ اس کو مخصوص رکھتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ وہ کام انجام نہیں دیتے. نماز ہم آپ کے علاوہ کسی اور کے نہیں پڑھیں گے، روزہ ہم آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں رکھیں گے، قربانی ہم آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کریں گے، جانور کو ذبح کرنا ہے یہ کام آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگا، محبت ہم کسی سے اتنی نہیں کریں گے کہ آپ کے حکموں کو اس کے آگے توڑ دیں، کسی سے اتنا نہیں ڈریں گے کہ آپ کے حکموں کو اس کے آگے چھوڑ دیں. آپ کو چھوڑ کر کسی اور پہ بھروسہ کرنا، آپ کو چھوڑ کر کسی اور سے امید رکھنا، یعنی اللہ سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید رکھنا، یہ کام ہم نہیں کریں گے. ایاک نعبد کے اندر یہ سارے مفاہیم شامل ہیں. اور جب عبادت کی جتنی شکلیں ہیں ساری شکلوں کے اندر خود اللہ پاک کو ہم بندہ مخصوص کر دیتا ہے، تب جا کے اس کی عبادت کامل ہوتی ہے، تب جا کے اسے توحید حاصل ہوتی ہے. اگر ان چیزوں میں سے جو عبادت کہلاتی ہیں بندہ کسی اور کو شریک اور شامل کر لیتا ہے تو یہی عبادت پھر شرک بن جاتی ہے. ایک طرف توحید ہے، توحید کی ضد آتی ہے شرک. توحید میں ہر کام کے خالق مالک اور مستحق حقدار اللہ ہوتے ہیں، اور شرک کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ان کا شریک اور ساجدار بن جاتا ہے. تو جو چیزیں اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں وہ اللہ ہی کے ساتھ مخصوص رکھنا اور اس کا عقیدہ رکھنا، عملاً اس کو انجام دینا، یہ توحید ہے. اور جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے ان کو مخصوص رکھنے کے بجائے اس میں اوروں کو حصے دار سمجھنا یا عملاً اس کا مظاہرہ کرنا، اپنے عمل سے ایسا ظاہر کرنا، یہ توحید کی خلاف ورزی ہے، جو کبھی ریا کی شکل اختیار کرتی ہے اور کبھی شرک کی شکل اختیار کرتی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کے اندر استعانت کا مضمون ہے. استعانت کہتے ہیں مدد مانگنے کو، ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے. اس کے اندر استعانت کے اقسام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کون سی قسم اللہ کے ساتھ خاص ہے مدد مانگنے کی، اور ان کے احکام کو بھی پھر ساتھ میں سمجھنا ہے کہ کون سی استعانت غیر اللہ سے ہوگی تو وہ شرک ہوگی، اور کون سی استعانت غیر اللہ سے ہوگی تو شرک نہیں ہوگی، کون سی مدد اللہ کے علاوہ سے مانگی جائے گی تو توحید کے خلاف ورزی ہوگی، اور کون سی مدد اللہ کے علاوہ سے مانگی جائے گی تو توحید کے خلاف ورزی نہیں ہوگی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طبیعتوں کو اور مزاجوں کو اور صلاحیتوں کو کچھ اس انداز سے بنایا، اور دنیا کو اسی طرح ڈیزائن کیا ہے کہ یہاں پر ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں جو دوسرے کے اندر نہیں ہیں، اور ان صلاحیتوں کا ہر آدمی دوسرے کی وجہ سے دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے. جیسے ہر آدمی اس دنیا کے اندر اس کو کھانے کی ضرورت ہے، لیکن سب کے سب کسان نہیں بن سکتے غلہ زمین سے اگانے لگ جائیں. ہر آدمی بیمار پڑتا ہے لیکن سب کے سب ڈاکٹر بن کے اپنا علاج خود نہیں کر سکتے، یا اگر ڈاکٹر بن بھی جائیں تو بعض علاج ایسے ہوتے ہیں کہ خود سے نہیں کر سکتے، دوسرے کی ہیلپ لینا ہی پڑتا ہے. انجینئر ہے، گھر سب کی ضرورت ہے لیکن سارے کے سارے انجینئر بن کے گھر بنانے کا کام نہیں کر سکتے. ہر چھوٹی بڑی چیز کو آپ دیکھ لیں گھروں کے اندر، ہم چھوٹی چھوٹی مثالوں سے، ذرا فلاں چیز دینا، ہم کسی کو کہتے ہیں یہ تو فلاں چیز دینے میں ہم دوسرے سے مدد لے رہے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جا کے ہم جو ہے اپنی دوا کروا رہے ہیں، یعنی اپنی صحت کو اور اپنی شفا کو واپس لانے کے لیے اسے ہیلپ لے رہے ہیں، مدد لے رہے ہیں. بازار جا کے ہم سودا خرید رہے ہیں تو ہم اسے اپنی ضرورت مانگ رہے ہیں، اگرچہ کہ اس کا معاوضہ ہم ادا کر رہے ہیں، ڈاکٹر کو بھی ادا کر رہے ہیں اور ہم بازار کے اندر دکانداروں کو بھی ادا کر رہے ہیں، جس سے بھی ہم مدد مانگ رہے ہیں اس کا معاوضہ ادا بھی کر دیں، استمداد تو پھر بھی ہے، مدد مانگنا تو پھر بھی ہے. تو کیا یہ ساری مدد مانگنا، اس قسم کی جو مدد مانگی جاتی ہے، یہ مدد مانگنا بھی توحید کی خلاف ورزی میں آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ چیز تو توحید کی خلاف ورزی میں نہیں آئے گا. وہ کام جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، جو کام صرف اللہ کر سکتے ہیں، اس کو بولیں گے ہم ما فوق الاسباب کام جو ہوتے ہیں، ما فوق الاسباب کام جو ہوتے ہیں، جس میں سبب مسبب، علت معلول، ریزن اور اس کے ریزلٹ کا تعلق نہیں ہوتا ہے، اس کے بغیر اللہ پاک اس کو وجود دے دیتے ہیں, جو بندوں کا کے اختیار کی, بندوں کے بس کی بات نہیں ہوتی. ان کاموں, وہ کام صرف اللہ کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. تو ان کاموں کو اللہ کے ساتھ مخصوص رکھنے کے بجائے یہ سمجھنا کہ یہ کام فلاں بھی کر سکتا ہے, وہ بھی اللہ کی مدد کے بغیر, یہ پھر استعانت ناجائز میں آئے گا, استمداد ناجائز میں آئے گا. تو ایک مدد مانگنا ہوتا ہے اسباب کے تحت, جیسے بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھانا اسباب میں آتا ہے, ایسے ہی بھوک مٹانے کے لیے کھانے کا سامان کسی سے مانگنا یہ بھی اسباب میں ہی آئے گا. طبیعت ناساز ہو جائے تو دوا کھانا یہ اسباب میں آتا ہے, دوا کی پرسکرپشن کسی سے مانگنا یہ بھی اسباب میں آئے گا, دوا کے بغیر ہی شفا مانگنا یہ اللہ کے ساتھ ہے خاص. تو دوا مانگنا یہ استعانت ہے مگر جائز ہے کیونکہ اسباب کے ماتحت ہے, شفا مانگنا یہ استعانت ہے اور اسباب سے اوپر ہے, اس واسطے یہ شرک ہو جائے گا, یہ غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے. کھانا مانگنا کہ کھانا دے دو, یہ استعانت جائز ہے کیونکہ یہ اسباب کے ماتحت ہے. یہ بولنا بھوک مٹا دو, یہ اسباب سے اوپر کی چیز ہے, تو یہ پھر استعانت خاصہ کے اندر اس کے اندر آئے گا. جس یہ چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر قسم کی استعانت وہ ناجائز نہیں ہے. استعانت ہی کے ضمن میں پھر ایک مسئلہ اٹھتا ہے توسل کا, کہ وسیلہ اختیار کرنا کیسا ہے. توسل بولتے ہیں اس کو, یعنی دعاؤں کے اندر جو یہ بولا جاتا ہے کہ اپنے نبی کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرما لیجئے, اپنے انبیاء کے اور اپنے اولیاء کے تصدق میں ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے, اس کو بولتے ہیں وسیلے سے دعا کرنا, اور اس کو ایک لفظ میں بولتے ہیں توسل. تو کیا توسل بھی ناجائز استعانت کے حدود اور دائرے میں آتا ہے کہ اس کی اجازت نہ ہو؟ امت کے گمراہ فرقوں نے امت کو گمراہ کرنے کے لیے یہی یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ توسل بھی استعانت ناجائز کے دائرے میں آتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. توسل میں ہوتا کیا ہے غور کر لیجئے, اور استعانت کی ناجائز کی قسم کون سی ہے وہ دیکھ لیجئے. توسل میں ہم کسی نبی سے یا ولی سے یا نیک بندے سے, دوسرے لفظوں میں مخلوق سے ہم مانگ نہیں رہے ہوتے, نبی کو نہیں بولتے یہ دے دو, وسیلے کے اندر یہ نہیں ہوتا. اگر ڈائریکٹ نبی سے یا ولی سے یا مخلوق سے مانگے تو خود نبی سے دعا ہے, جس کو ہم خود شرک کہتے ہیں, وہ نہیں ہے. وسیلے میں ہوتا کیا ہے, وسیلے میں مانگتے اللہ سے ہیں, واسطہ ان کی مخلوق کا دیتے ہیں تاکہ ان کے رحم کو ہم اپنی طرف متوجہ کر سکیں. گھروں کے اوپر مانگنے والے, گھروں پہ جو مانگنے والے آیا کرتے ہیں, وہ گھروں پہ آ کر وہاں موجود حضرات یا خواتین کو ان کے محبوب لوگوں کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں کہ چیز وصولنے میں آسانی ہوگی, بیٹے کا صدقہ دے دو, بیٹی کا صدقہ دے دو, ان کا اتارا دے دو, ان کا چڑھاوا دے دو. یہ جو نسبتیں ہیں, ان نسبتوں کی وجہ سے رحم آ جاتا ہے, ان کی توجہ مل جاتی ہے, شفقت حاصل ہو جاتی ہے. توسل کے اندر بھی یہی کیا جاتا ہے, مانگا تو جاتا ہے اسی سے, اسی سے مانگنے کا حکم ہے یعنی اللہ سے, پھر اس کے لیے اس کو اقرب الی الاجابہ کہ وہ زیادہ قبول ہو جائے, قبول ہونے کے قریب ہو جائے, ایسا کرنے کے لیے اللہ کی رحمت کو, کرم کو, ان کی مہر کو متوجہ کرنے کے لیے ان کے قریبیوں کا, مقربین کا واسطہ دیا جاتا ہے. اب رہ گئی یہی بات کہ واسطہ دینا کیسا ہے, یہاں دعا کرنا تو نہیں, واسطہ دینا کیسا ہے, یہ تو ثابت ہے, روایتوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے, صحابہ کرام کی زندگی میں اس کے واقعات موجود ہیں اس قسم کے. ہاں, خود نبی سے, خود ولی سے یا کسی بھی مخلوق سے ڈائریکٹ یہ سوال کرنا کہ فلان چیز تم خود دے دو یا تم اللہ سے دلا دو, یہ غلط ہے. جیسے ہمارا بیڑا تم پار کر دو یا تم پار کروا دو, یہ غلط ہے. لیکن یہ بولنا کہ اے اللہ آپ پار کروا دیجئے ان کی صورت سے. یہ بالکل جائز ہے, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, اور اس کا ثبوت ملتا ہے صحابہ کی زندگی کے اندر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت روایتوں کے اندر. اہدنا الصراط المستقیم, اہدی اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے یا ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. ہدایت کو ایک تو عام طور پہ دو معنوں میں استعمال کیا جاتا, ایک یہ ہے کہ منزل تک پہنچنے کا راستہ بتانا, اور ایک ہوتا ہے ساتھ چل کے منزل تک پہنچانا. جامع مسجد کہاں ہے؟ تو آپ ویسٹن پہ ہیں فی الحال, تو ویسٹن سے آپ چلے جائیے سیدھے 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 دیوان پہ جا کے رائٹ کو مڑ جائیے, پھر اس کے بعد الیون کیمبل آئے گا تو اس سے لیفٹ لے لیجئے. یہ ہے راستہ آپ دکھا رہے ہیں اور راستہ صرف بتا رہے ہیں, یہ بھی ہدایت ہے, اس کو بھی رہبری بولتے ہیں. یہ اراءت طریق, عربی میں اس کو بولتے ہیں اراءت طریق, راستہ دکھانے والی رہبری اور ہدایت. اور ایک ہے, کسی نے پوچھا جامع مسجد کہاں ہے, آپ نے کہا کہ چلو میں بھی جا رہا ہوں, بیٹھ جاؤ میرے ساتھ, اور پھر اس کو لے کے پہنچ گئے جامع مسجد. تو آپ نے صرف راستہ اس کو زبانی بتایا نہیں ہے, گاڑی پہ اپنے ساتھ بٹھا کر اس کو اس منزل تک پہنچایا ہے. اس کو بولتے ہیں عربی کی اصطلاح میں ایصال الی المطلوب, مطلوب تک منزل تک پہنچا دینا. عربی میں, اردو میں ہم جو بولتے ہیں راستے پہ چلائیے, یہ ایصال الی المطلوب والا ترجمہ, اور راستہ دکھائیے اراءت طریق والا ترجمہ. میں اس طرف بار بار آپ حضرات کو متوجہ کرتا رہوں گا, سننے والوں کو, کہ ترجموں کے اندر فرق ضرور ہوتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اپنی بساط اور اپنی معلومات کی حد تک آپ حضرات کی وہ چیزیں گوش گزار کروں, تاکہ اندازہ ہو کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہر قسم کی تفسیریں ترجمے نہ پڑھو. سننے والے عموماً ایک ذہن اور مزاج کے ہیں, تو ان کو یہ سوال پیدا نہیں ہوگا, لیکن اگر کوئی ان سے سوال کرے گا تو وہ ایکسپلین کر سکیں گے کہ اس لیے کیا جاتا ہے. ہدایت کا لفظ قرآن کریم کے اندر کئی معنوں میں استعمال ہوا, جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ہر مخلوق کو ہدایت دی ہوئی ہے, جانداروں کو بھی بے جانوں کو بھی ایک ہدایت یہ ہے. اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے واسطے ہدایت اتار دی ہے, کافروں کے واسطے, مومنوں کے واسطے, ماننے والوں کے واسطے, نہیں ماننے والوں کے واسطے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ قرآن صرف متقیوں کے واسطے ہدایت ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ہدایت وہ ہے جو نہ صرف انسان کے ساتھ اور نہ صرف کسی جاندار کے ساتھ بلکہ غیر زی روح کے ساتھ, بے جان چیزوں کے ساتھ بھی ہے, ایک ہدایت کا معنی. اور ایک ہدایت وہ ہے جو زی روح کے ساتھ خاص ہے, کہ جن کے اندر روح پائی جاتی ہے, جو جاندار ہیں, بس ان کے لیے خاص ہے. ایک وہ ہے زی روح کے اندر بھی پھر جو اہل کمال ہیں ان کے ساتھ خاص ہے. تو ہدایت مختلف معنی کے اندر آتا ہے, اور ان کے یہ معنی کو اگر قرآن پڑھتے اور سمجھنے کے دوران ذہن میں نہیں رکھا جائے گا تو کنفیوژن ہوتا ہے, اس لیے اس کو بیان کیا جا رہا. جیسے قرآن کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں, سورہ بقرہ کے شروع میں بالکل آیا ہدل للمتقین, یہ متقیوں کے واسطے ہدایت ہے, تو پڑھتے ہی بندہ چونک جاتا ہے, میں متقی بننے کے واسطے پڑھ رہا ہوں, میں متقی ہوں نہیں, میرے واسطے اس میں ہدایت کا سامان نہیں ہے. یا کوئی مخالفانہ نظر سے اگر دیکھے گا, معترضہ نظر سے, تو وہ بولے گا کہ یہ تو صرف ہمارے واسطے کہاں ہے, یہ تو متقیوں کے واسطے ہے. تو پھر وہاں اگر یہ سمجھیں کہ ہدایت کون سے معنی میں یوز ہوئی ہے, کم سے معنی اس کے یہاں پر مراد ہیں, تو پھر یہ کنفیوژن یا یہ اعتراض اور سوال ختم ہو جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں کافروں کو ہدایت نہیں دیتا, ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ایک طرف تو فرما رہے ہیں کہ میں نے سب کے واسطے ہدایت اتاری, دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ میں ہدایت نہیں دیتا. یہ تو ٹکراؤ ہو گیا, تضاد ہو گیا, اور کسی بھی صاحب حکمت اور حکیم شخصیت اور ذات کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا. تضاد تو بے عقلی کی دلیل ہے, باطل کی دلیل ہے, ناحق ہونے کی دلیل ہے. یہ کیسے ہوا پھر؟ اس لیے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہدایت کا ایک مفہوم ہے ہر مخلوق کو اس کے مناسب فطرت, امور اور صلاحیتیں بخشنا. پانی میں پیدا ہونے والی مخلوق کو تیرنا سکھانا نہیں پڑتا. تو تیرنا اگر انسان کو آپ پانی میں ڈالیں گے تو نہیں تیرے گا. 12-15 سال کا ایک بچہ ہے اور اس کو بولیں پانی میں تیرنے کے لیے, پہلی مرتبہ جو اس کو پانی میں ڈالا جا رہا ہے, تو وہ مچھلی کی طرح نہیں تیر سکتا. کیوں نہیں تیر سکتا؟ کہ پانی کے جانوروں کی فطرت الگ ہے, عادتیں الگ ہیں, خصلتیں الگ ہیں, صلاحیتیں الگ ہیں. زمینی مخلوق, فضائی مخلوق, پرندوں کو اڑنا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایسے ہی قصہ ہے, انسان کو سب کچھ سکھانا پڑتا ہے. تو ہر قسم کی جو مخلوق ہے, چاند سورج کا کام ہے روشنی پہنچانا, ان کو بولنا نہیں پڑتا کہ تم اپنا سوئچ آن کرو یا تم اب شام ہو گئی تم اپنا سوئچ آف کرو, بولنا نہیں پڑتا. انہوں ڈوبتے تو ان کا سوئچ خود بخود آف ہو جاتا, وقت ہوتا تو انہوں سوئچ آن کر لے کے خود بخود آن ہو جاتے, آ جاتے. الغرض تو ان کا جو کام ہے انہوں کرتے رہتے. چاند سورج ہو گئے یا جتنی خلا کے اندر, فضا کے اندر, زمین کے اندر, پانی کے اندر, آسمان کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. تو ہر ایک کا جو کام ہے وہ کام اس کو فطری طور پر سکھایا گیا ہے. یہ فطری طور پر ان کے کام ان کو سکھانا ہدایت ہے. الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی, جس نے ہر چیز کو اس کی اپنی ساخت اور انداز دیا اور اس کو رہبری کی, اس کو ہدایت دی. یہ ہدایت سے, ہر چیز کو جو ہدایت دی ہے اس میں ہدایت سے یہ والی ہدایت مراد ہے. اور ایک ہدایت ہوتی ہے اپنے منشے اور اللہ تعالی کی طرف سے, اپنے منشے, اللہ کی مرضی اور اللہ کے منشے کو معلوم کرنے, دنیا میں سیدھے راستے پر چلنے, آخرت کی صحیح منزل تک پہنچنے کے واسطے جس رہبری کی ضرورت ہے وہ رہبری. ظاہر سی بات ہے دنیا میں سیدھے راستے پہ چلنا, صحیح اللہ کے منشے کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا, یہ غیر ذی روح کا کام نہیں ہے, غیر عقل مندوں کا کام نہیں. ایک تو جاندار ہونا ضروری ہے, دوسرے عقل والا ہونا, صاحب عقل ہونا ضروری ہے. بے جان چیزوں کے لیے نہیں ہے یہ. اور اگر جان بھی رکھتے ہیں تو جو بے عقل ہیں جیسے جانور ہیں ان کے لیے بھی نہیں ہے یہ. تو صرف دو مخلوق, انسان اور جنات کے واسطے یہ رہبری ہے. پھر انسانوں جنات میں ہر طرح کے ماننے والے بھی آ گئے, نہیں ماننے والے بھی آ گئے. تو ہدایت کا ایک دوسرا مفہوم ہے, اس کے اندر ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کو ایسی رہبری کرنا جس کے نتیجے میں ان کو معلوم ہو کہ اللہ چاہتے کیا ہے. ایسی رہبری کرنا کہ وہ اس رہبری کو فالو کرتے 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 منزل مقصود تک پہنچ جائے. یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہو. ہدایت کا ایک معنی یہ بھی ہے, جہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے واسطے ہدایت اتاری ہے, وہاں ہدایت سے اس قسم کی ہدایت مراد ہوتی ہے. اور ایک ہدایت کا تیسرا مفہوم ہے اور وہ ہوتی ہے توفیق صالحات, توفیق نیک. اللہ کی طرف سے بندے کو خود بخود کھینچ کر کے کسی نیک کام پہ ڈالنا, اس کی گردن پکڑ کر کے اس کو اس پہ چلانا, یہ توفیق کا, ہدایت کا تیسرا درجہ ہے اور خاص درجہ ہے. یہ مقربین کے ساتھ, خاص لوگوں کے ساتھ, اولیاء اللہ کے ساتھ, متقین کے ساتھ خاص ہے. اللہ چاہتے کیا ہیں اس کا جواب اللہ نے دے دیا ہے کہ قرآن اتار دی ہے, رسولوں کو بھیج دیا ہے میں. اس کے بعد کوئی چلنا نہیں چاہتا ہے اس راستے پر تو اللہ اس کو توفیق بھی نہیں دیتے. اللہ کے منشے کو کوئی پورا کرنا نہیں چاہتا ہے تو منشے کو پورا کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں, میں اللہ کے منشے کو پورا کروں, میں آخرت میں صحیح منزل تک پہنچوں, جو یہ چاہتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو توفیق بھی دیتے ہیں. ھدی للمتقین میں اسی قسم کی توفیق اور ہدایت مراد. تو ہدایت کے یہ تین معنی ذہن میں رکھنے سے جہاں جہاں پر بھی اس بات میں یا نفی کے انداز میں اللہ ہدایت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں والی جو بات آتی ہے, ان تین میں سے کوئی ایک معنی خاص طور سے ہوتا ہے, اس کو ذہن میں رکھنے سے یہ کنفیوژن نہیں پیدا ہوتا. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہ وبحمدہ. واستغفرك الله.